جمعرات 24 اگست سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستانی سینٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان نہ کمبوڈیا ہے اور نہ ویتنام، مگر کیا پاکستان میں سینٹ یا سیاستدان خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی بنا سکیں گے؟ تجزیہ کار:
پوری طور پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی سول قیادت جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگی یا وہ اتنا زیادہ نہ خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائرہ جعفری سے خبریں سنیے. پاکستان نے دہشت گرد گروہوں کی حمایت سے متعلق امریکی الزامات رد کر دیے ہیں. قومی سلامتی کی کابینہ کمیٹی کی اجلاس کی تفصیل سنیے صبا ناس کی زبانی.
قومی سلامتی کی کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کا الزام عائد کرتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں ان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر عسکری کارروائیاں کرے جو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اجلاس میں کہا گیا کہ کسی مالی امداد کے بجائے پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اربوں ڈالر امداد کے دعوے گمراہ کن ہیں. پاکستان کو رقم 2001 سے اب تک افغانستان میں کارروائیوں کے لیے پاکستان کی زمینی سہولیات اور فضائی حدود استعمال کرنے کے عوض دی گئی ہے.
لاہور ہائی کورٹ نے شریف برادران سمیت 16 لیگی وزراء کی عدلیہ مخالف تقاریر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں نامہ نگار حنا سعید.
لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کو عدلیہ مخالف تقاریر نشر نہ کرنے کا حکم دیا ہے. جسٹس مامون الرشید نے ان کورٹ سیشن میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی درخواست پر یہ حکم جاری کیا. عدالت نے نااہل وزیراعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت 16 وزراء کی عدلیہ مخالف تقاریر نشر نہ کرنے کا حکم دیا ہے. پیمرا کو یہ عدالتی حکم جاری کرتے ہوئے اس پر فوری عمل درآمد کا حکم دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا اور کاؤنسل آف کمپلینٹس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 12 ستمبر کو رپورٹ طلب کی ہے.
پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق پینے کے پانی میں خطرناک زہریلے مادے سینکھیا کی انتہائی زیادہ مقدار کی موجودگی سے 6 کروڑ شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں. ہمیرا قول.
ڈبلیو ایچ او کی جانب سے پاکستان بھر میں حاصل کردہ زیر زمین پانی کے 1200 نمونوں کی جانچ سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں زہریلا مادہ سینکھیا زیادہ مقدار میں موجود ہے. ڈبلیو ایچ او کی یہ تحقیق جرید سائنس ایڈوانس میں شائع ہوئی ہے. سینکھیا یا آرسینک بے ذائقہ ہوتا ہے اور ہلاک کرنے کے لیے اس کے 1 اونس کا سوا حصہ بھی کافی ہوتا ہے. طویل عرصے تک سینکھیا ملا پانی استعمال کرنے کے نتیجے میں خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. ان میں جلد کی بیماریاں، پھیپھڑوں اور مثانے کا سرطان اور دل کے امراض شامل ہیں. ڈبلیو ایچ او کے معیار کے مطابق 1 لیٹر پانی میں سنکھیا کی زیادہ سے زیادہ مقدار 10 مائکروگرام ہونی چاہیے، جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ معیار کے مطابق یہ شرح 50 مائکروگرام تک قابل قبول ہے.
اقوام متحدہ کے سابق سربراہ کوفی انان کی قیادت میں کام کرنے والے ایک بین الاقوامی کمیشن نے میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کو ریاست کے بغیر دنیا کی سب سے بڑی قوم قرار دیا ہے، اور میانمار کی حکومت کو تجویز دی ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں پر عائد پابندیوں کو ختم کرے اور انہیں میانمار کی شہریت دینے کی راہ ہموار کرے. تقریباً 90,000 روہنگیا میانمار کے علاقے راکھائن میں انسداد دہشت گردی کا آپریشن شروع ہونے کے بعد علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں. انڈیا کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ پرائیویسی یعنی نجی معلومات کو پوشیدہ رکھنا شہریوں کا ایک بنیادی حق ہے. ظفر سید.
9 ججوں پر مشتمل سپریم کورٹ کے بینچ نے اپنے متفقہ فیصلے میں کہا ہے کہ پرائیویسی کا حق آئین کی اس شق کا ایک بنیادی حصہ ہے جو زندگی اور آزادی کی ضامن ہے. تاہم عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرائیویسی کی حد مقرر کی جا سکتی ہے. یہ معاملہ اس وقت عدالت تک پہنچا جب حکومت نے بائیو میٹرک شناختی کارڈ آدھار، جو فرد کی آنکھ کی تفصیلات اور انگلیوں کے نشانات پر مبنی ہے، کو بیشتر سہولیات سے مربوط کرنے کا فیصلہ کیا اور بعض فلاحی اسکیموں تک رسائی کے لیے اسے لازم کر دیا تھا. حکومت کی منطق یہ تھی کہ آئین میں بھی اس بارے میں کوئی وضاحت درج نہیں ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند تنظیم حریت کانفرنس کی رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ کشمیر میں انڈیا کے خلاف احتجاج کے لیے ان کے پاس بس ہڑتال ہی ایک واحد ذریعہ بچا ہے. آصف فاروقی.
بی بی سی کے ساتھ خصوصی بات چیت میں حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق کا کہنا تھا کہ انڈیا کی مرکزی حکومت مسئلہ کشمیر کا سیاسی نہیں بلکہ فوجی حل تلاش کر رہی ہے۔ حریت کانفرنس پر انڈیا کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے پاکستان سے پیسہ حاصل کرنے سمیت کئی طرح کے کئی الزامات عائد کیے ہیں، لیکن میر وائز ان تمام الزامات سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے کشمیری لوگ بیرون ملک رہتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہی لوگ ان کی تنظیم کی حمایت کرتے ہیں۔ میر وائز کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ نوجوان نسل کے ہاتھوں میں پتھر یا بندوقیں ہوں۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سندھی قوم پرست رہنما جی ایم سید کے پوتے جلال محمود کہتے ہیں کہ بانی پاکستان سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ ان کا خصوصی انٹرویو پروگرام کے اگلے حصے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی آنے کو ہے۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع، پاکستانی پارلیمان کے ایوان بالا یا سینٹ کے اجلاس میں آج بھی پاکستان کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر بحث جاری رہی اور سینٹ کے ارکان نے کہا کہ امریکی صدر کے بیان پر ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز یا مقتدر حلقوں کی جانب سے ایک سخت رد عمل جانا چاہیے تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان کو کمبوڈیا یا ویتنام نہ سمجھا جائے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ۔
سینٹ کا اجلاس چیئرمین رضا ربانی کی صدارت میں شروع ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کے اعلان پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے حکمراں اتحاد میں شامل جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر حافظ حمد اللہ نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ان غلطیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان گزشتہ 70 سال سے امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بھی ہے، لیکن امریکہ پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے دھمکیاں دے رہا ہے۔ حافظ حمداللہ کا کہنا تھا کہ ملک کی خارجہ پالیسی کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔
پارلیمنٹ اور ریلو شروع کرے کہاں سے؟ جنرل مشرف سے شروع کرے، کیوں؟ یہ پالیسی ان کا وضع کردہ ہے، لہذا سب سے پہلے پارلیمنٹ آج قرارداد پاس کرے کہ ہر وہ خارجہ پالیسی، ہر وہ سلامتی پالیسی جو پارلیمنٹ سے ہٹ کے بنتی ہے، اس پالیسی کو ہم تسلیم نہیں کریں، اور جو قومی سلامتی کمیٹی آج بیٹھ کے رد عمل ظاہر کرتی ہے وہ پالیسی ریاست کی پالیسی نہیں ہوگی، اس کو یہاں لا کے قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کرے، پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن ہو جائے، اس کے بعد جیسے کہ آپ نے یونین کے حوالے سے ایک مشترک قرارداد یہاں پیش کی، ایک مجموعی، ایک جامع، اسی قسم کا، اسی روشنی میں ایک قرارداد پیش ہو۔
سینیٹر امیر کبیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنی سرحدوں کی نگرانی مزید سخت کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے بہت سے ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو ملک کے لیے خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔
ہمیں بارڈر مینجمنٹ پہ توجہ دینا ہوگا۔ ہماری بارڈر تو ایسا ہے کہ ہماری پاکستان ایک مہاجرستان بن چکا ہے جس میں آپ کو دنیا جہان کے لوگ ملیں گے، ایک قوم، ایک نسل، ایک زبان، ایک مذہب کے نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنی بارڈر سیکورٹی مینجمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر اس طرح سے یہی سلسلہ جاری رہا، ہم اسٹیبلٹی یہاں پہ پاکستان میں اسٹیبل ہونا کیا اور خراب ہوتے جائیں گے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے بیان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ایسی پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے وفود بھیجے جو ان ملکوں کی قیادت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کے بارے میں آگاہ کرے۔ رحمان ملک نے الزام عائد کیا کہ امریکہ دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔
انڈیا کو جان بوجھ کر لایا گیا ہے۔ جو مڈل ایسٹ میں ہوا وہ کیا ہوا؟ 50 ملک اکٹھے ہوئے، क्या अमेरिका हमें जवाब दे सकता है कि हु क्रिएटेड दैश, हु क्रिएटेड अलकायदा? आई थिंक नथिंग इज सर्टेन। जितने जहादी थे पूरे यूरोप से रिक्रूट करके और वो सारे के सारे डिसग्रंटल एलिमेंट, उनका रिकॉर्ड अवेलेबल है एजेंसियों के पास, और जिससे उनको इस्तेमाल किया गया, मिस्टर चेयरमैन वो भी आपके सामने है।
अमरीकी सदर के बयान पर बहस में हिस्सा लेते हुए 30 से ज्यादा सेनेटर्स ने अपनी तकारीर में मुल्क की खारजा पॉलिसी को किसी और जगह की बजाय पार्लियामेंट में बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने इस मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की जरूरत पर भी जोर दिया। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
उधर पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत और उन्हें पना देने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में कौमी सलामती की काबीना कमेटी के इजलास में कहा गया है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियों से अफगानिस्तान को मुस्तहकम नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद से नमनगार फरद जावेद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। ये इजलास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से दिए जाने वाले बयान के बाद तलब किया गया। इजलास के बाद जारी होने वाले ऐलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाकर अफगानिस्तान में अमन नहीं लाया जा सकता। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान चाहता है कि अमरीकी फौज अफगान सरजमीन पर कायम दहशतगर्दों की पनाहगाहों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाइयां करे। इजलास के बाद वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने सेनेट में ये बयान पढ़ा।
वी वुड लाइक टू सी इफेक्टिव एंड इमीडिएट यूएस मिलिट्री एफर्ट्स टू एलिमिनेट सैंक्चुअरीज।
पाकिस्तान चाहता है कि अमरीकी फौज अफगान सरजमीन पर कायम दहशतगर्दों की पनाहगाहों और ठिकानों समेत पाकिस्तान में दहशत फैलाने वालों को खत्म करने के लिए फौरी और मौसर कोशिशें करे। अफगान जंग पाकिस्तान में नहीं लड़ी जा सकती। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ कर चुका है और उसके उसने दसियों हजार फौजियों और आम शहरियों की कुर्बानियां भी दी हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी दहशतगर्दों की पनाहगाहों को खत्म करने के बगैर मुमकिन नहीं है।
वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले इस बयान में मजीद कहा गया है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में है। कौमी सलामती की कमेटी का कहना था कि मादी या माली इमदाद की बजाय पाकिस्तान की कोशिशों, तावुन और हजारों पाकिस्तानियों की कुर्बानियों को सराहा जाना चाहिए था। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर इमदाद के दावे गुमराह कुन हैं। पाकिस्तान को 2001 से अब तक अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान की जमीनी सहूलियात और फिजाई हदूद इस्तेमाल करने के इवज रकम दी गई है। दूसरी जानिब मुल्क के वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का दौरा अमरीका भी मौखर कर दिया गया है। फरहत जावेद, BBC न्यूज, इस्लामाबाद।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफगान पॉलिसी पर बयान के रद्द अमल में पाकिस्तान में कमोबेश एक सही मौकफ सामने आया है और सियासी और अस्करी क्यादत शाना बशाना खड़ी नजर आती है। मैंने पाकिस्तान में सियासी और अस्करी ताल्लुकात पर किताब के मुसनफ और अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी में मुहक्किक डॉक्टर इजाज हुसैन से पूछा कि ट्रंप के बयान से पाकिस्तान में ताकत के तवाजुन में ज्यादा फायदा सियासी क़यादत को हुआ या अस्करी क़यादत को?
देखिए, ट्रंप की स्पीच के तनाजुर में अभी फिर बाकी इतना वाज़ह अंदाज में तो हम नहीं कह सकते कि फायदा किसको पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के तनाजुर में जिसमें पिछले 2-3 महीनों से काफी जो है तब्दीलियां आई हैं, जहाँ पे एक वज़ीर आज़म को जो है वो घर भेजा गया है, तो अब इस बयान से पाकिस्तानी सिविल क़यादत ये तासर देने की कोशिश जरूर कर रही है कि अमरीकी हुकाम ने उनसे रब्ता किया है, वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने कॉल किया है, फिर पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म है वो सऊदी अरब का भी दौरा करते हैं, तो इससे बज़ाहिर जो है वो एक तासर तो यही मिलता है कि अमेरिकन भी शायद सिविल क़यादत को इंगेज करना चाहते हैं और हमारी जो सिविल क़यादत है वो अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से जो है वो दाखिली हमारी जो जो आवाम है उसको ये तासर देना चाह रहे हैं कि शायद जो अमेरिका का जो झुकाव है उस विलियम की तरफ आ रहा है।
तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि हाल ही में एक वज़ीर आज़म को अदालत ने नाहल करार देकर माजूल कर दिया, वो अपने अहदे से हट गए हैं, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासी क़यादत अमरीका के सामने अस्करी क़यादत के इशारों पर चलेगी या ये कि वो कोई अपनी पॉलिसी ला सकेगी?
पाकिस्तानी जो मौजूदा वज़ीर आज़म है इनका भी माजी जो है वो उसमें काफ़ी हमें झलक नज़र आती है कि वो फौजी हलकों के काफ़ी करीब थे, تو ابھی اس وقت جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستانی سول قیادت ایک الگ سے جو ہے ایک آزادانہ جو خارجہ پالیسی جو ہے اس کا تعین کر سکتی ہے یا فوج کو ساتھ لیے بغیر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. تو ابھی میری ذاتی رائے میں ابھی یہ فوج کے ساتھ بات چیت یہ جو ہے وہ بس وردہ کر رہے ہوں گے اور فوج شاید جان بوجھ کے ابھی منظر عام پہ یہ سامنے نہیں آنا چاہ رہی, کیونکہ اسے یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ فوج نے جو ہے امریکی دباؤ کو برداشت کر لیا ہے. تو فوری طور پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی سول قیادت جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگی یا وہ ایک آزادانہ خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں.
اچھا, پاکستان کا جو افغانستان کے بارے میں جو ریاستی موقف ہے پاکستانی کا بحیثیت ریاست کے جو افغان پالیسی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عسکری قیادت کی تشکیل دی ہوئی ہے جب سے, یعنی پچھلے کئی دہائیوں میں اگر آپ جائیں تو اس میں عسکری قیادت کا کردار بہت نمایاں ہے. تو اگر پاکستان میں سیاسی قیادت کی مکمل برتری ہوتی, ظاہر ہے کہ ایک فرضی سوال ہے, لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا سیاسی قیادت کا موقف یا جو اس کی پالیسی ہے افغانستان کے بارے میں وہ مختلف ہوتی, اور اگر مختلف ہوتی تو کیا مختلف ہوتا اس میں؟
جی, بہت دلچسپ سوال ہے, کاؤنٹر فیکچول ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر تو ایک اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والی انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہمارے یہاں ایک سول قیادت ہوتی پچھلے دو دہائیوں میں یا 30 سال میں, تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ کیسی خارجہ پالیسی بنتی جہاں پہ پاکستان اپنے تمام جو ہمسایہ ممالک ہیں جس میں ایران ہے, بھارت ہے, پھر افغانستان ہے, ان کے ساتھ اچھے اور پرامن تعلقات قائم کرتا. تو میری تو اس میں یہی ایک جو ہے وہ احساسات ہیں کہ ایسی ہی پالیسی بنتی, کیونکہ اگر آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو بنیادی خط و خال ہیں جو ارلی 50s میں ہمیں ملتے ہیں, پہلے جو ہماری حکومت لیاقت علی خان کی, اس میں بنیادی اصول یہی تھے کہ پاکستان نے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ اور پرامن تعلقات کو لے کے چلنا ہے.
لیکن ایک ایسی صورتحال میں جب کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ افغانستان میں بھارت کی بھی دلچسپی ہے اور رہی ہے, اور افغانستان اور بھارت کے درمیان ایک طرح سے ایک تاریخی سلسلہ ہے تعلقات کا, اور افغانستان اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ظاہر ہے کہ معاندانہ تعلقات رہے ہیں, کبھی دوستی نہیں رہی, تو ایسی صورت میں پاکستان کے پاس چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا فوجی قیادت ہو, کیا ان کے پاس کوئی ایسا آپشن, ایسا راستہ تھا کہ وہ اس کے برعکس کوئی پالیسی رکھتے ہیں؟
دیکھیں, خارجہ پالیسی جو ہے اس کا تعین تو آپ خود کرتے ہیں اور اپنے مفادات میں کرتے ہیں. اگر ابھی اپنے بھارت کا حوالہ دیے تو 50 کی دہائی میں, 1950 میں لیاقت نہرو جو ایک معاہدہ دستخط ہوتا ہے, اس میں لیاقت علی خان دلی جاتے ہیں اور اس میں مہاجرین جو ہے ان کی بحالی کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کیے جاتے ہیں. تو یہ یعنی میرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں گو کہ 47-48 میں جنگ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ بات چیت جو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. اور یہ تو بعد میں پھر ایوب خان کا زمانہ آ جاتا ہے جہاں پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر پاکستان 71 میں ہماری اپنی کچھ غلطیاں, پھر اس میں انڈین انٹروینشن ہے, تو یہ بعد میں جو ہے اس میں جو منفی پہلو وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی سول یا فوجی قیادت اگر چاہتی تو تعلقات جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ, گو کے شروع میں ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے, لیکن بعد میں کچھ ایسے ادوار آئے ہیں جہاں پہ آپ نے افغانستان کو جو ہے وہ بڑے ایک لیول پہ جا کے آپ نے انگیج کیا ہے, جس میں 1980s کا زمانہ ہے, پھر طالبان کی حکومت بھی آ جاتی ہے. تو اس میں پاکستان اگر چاہتا تو افغانستان کے حوالے سے بھارت کے ساتھ یا ایران کے ساتھ جو ہے اپنی پالیسی میں تبدیلیاں بھی لا سکتا تھا. تو چوائسیز تو آپ کو خود بنانی پڑتی ہیں.
پاکستان میں سیاسی اور عسکری تعلقات پر کتاب کے مصنف اور تجزیہ نگار ڈاکٹر اعجاز حسین. لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کو حکم دیا ہے کہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی, سابق وزیراعظم نواز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق سمیت نون لیگ کے 16 رہنماؤں کے عدلیہ مخالف بیانات نشر نہ کیے جائیں. لاہور سے نامہ نگار حنا سعید کی رپورٹ.
لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کو عدلیہ مخالف تقاریر نشر نہ کرنے کا حکم دیا ہے. ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مامون الرشید نے اپنے چیمبر میں کیس کی سماعت کی. درخواست گزار کے مطابق عدالت نے نااہل وزیراعظم نواز شریف, اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت 16 وزراء کی تقاریر کو مد نظر رکھتے ہوئے عدلیہ مخالف تقاریر نشر کرنے پر پابندی عائد کی ہے اور پیمرا کو عدالتی حکم پر فوری عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے بتایا کہ نواز شریف سمیت نون لیگ کے متعدد وزراء ریلیوں میں اور ٹی وی پروگرامز کے ذریعے عوام کو عدلیہ کے خلاف اکسا رہے ہیں، جو کہ پیمرا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
پیمرا آرڈیننس، پیمرا رولز اور پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ 2015 کے تحت عدلیہ مخالف تقاریر نشر نہیں ہو سکتی، اور وہ روکنا کام ہے پیمرا کا، اور پیمرا اپنا کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ عدالت کے سامنے میں نے رکھا ہے، میں نے لا رکھا ہے سامنا۔ عدالت کا کنسرن یہ تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ نشر نہ ہو، میں کہا جی میرا کنسرن یہی ہے۔ پیمرا کو تو فیکس کرنے کا کہہ دیا جی، فوری طور پر آرڈر فیکس کیا جائے، اور باقاعدہ یہ کاؤنسل آف کمپلینٹ کو بھی جو ہے نا اسپیشل میسنجر کے ذریعے لاہور میں سروس کرایا جائے۔
لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہونے والی پیٹیشن میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے استدعا کی تھی کہ شریف برادران سمیت 16 نون لیگ کے وزراء کو عدالت کی توہین کرنے پر نوٹس جاری کیا جائے۔ البتہ عدالت نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی احکام جاری نہیں کیے۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کا کہنا ہے کہ عدالت کے تفصیلی آرڈر سے صورتحال واضح ہوگی۔
ابھی تک عدالت نے نوٹسز کے حوالے سے فیصلہ بھی عدالت نے کرنا تھا۔ نوٹس دیکھیں، وہ 16 وزراء میں نے بنائے ہوئے ہیں ساتھ فری، لیکن ان کو عدالت پہ لاسٹ میں میری یہی بحث ہو رہی تھی کہ ان کو بھی نوٹسز جاری کرنے ہیں۔ وہ عدالت ابھی تفصیلی فیصلہ دے گی کہ ان کو بھی علیحدہ نوٹسز دیے ہیں یا نہیں دیے۔
لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا اور کاؤنسل آف کمپلینٹس کو اس حوالے سے نوٹس جاری کرتے ہوئے 12 ستمبر کو رپورٹ طلب کی ہے۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور پاکستان کے بعد بھارت چلتے ہیں، جہاں انڈین سپریم کورٹ نے آج ایک اہم فیصلے میں قرار دیا ہے کہ پرائیویسی یعنی نجی معلومات کو پوشیدہ رکھنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ آدھار نامی شناختی کارڈ کے استعمال کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کے بعد سنایا۔ دلی میں نامہ نگار شکیل اختر اس وقت ٹیلیفون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ شکیل، یہ بتائیے کہ اس فیصلے کی تفصیل کیا ہے؟
دیکھیں، یہاں پر بھارت میں حکومت نے ایک، چونکہ یہاں پر شناختی کارڈ نہیں ہے، لیکن پچھلے 7-8 سالوں میں پچھلی حکومت کے دوران ایک شناختی کارڈ بنایا گیا تھا، جو رفتہ رفتہ بڑی ملگیر سطح پر اب یہ بن چکا ہے۔ اس کو حکومت یہاں پر ہر جتنے بھی، چاہے وہ فلاحی اسکیمیں ہوں، چاہے وہ بینک کے کھاتے کھلوانے ہوں، چاہے اسکول کا معاملہ ہو یا انکم ٹیکس کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر اس سے منسلک کر رہی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کام ہے تو آپ کو وہ آدھار کارڈ، آپ کو اس کا نمبر دینا ہوگا۔ تو اس کو بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس سے جو ان کی جو آزادی ہے، جو ان کی پرائیویسی ہے، کیونکہ اس کارڈ میں بہت سارے ان کی تفصیلات ہیں، اس سے ان کو جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے، ان کی جو پرائیویسی ہے اس پہ دخل ہو رہا ہے حکومت کا۔ اسی کی بنیاد پر انہوں نے چیلنج کیا تھا، جسے آج سپریم کورٹ کے 9 ججوں کی بینچ نے پوری طرح متفقہ طور پر جو ہے وہ حکومت کے موقف کو مسترد کر دیا، اور یہ کہا کہ پرائیویسی جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل، ایک بنیادی حقوق کا حصہ ہے، اور یہ جو ہے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے فرد کی آزادی ہی کی طرح، فرد کو جس طرح زندگی اور آزادی کا حق ہے، اسی طرح پرائیویسی کا بھی حق حاصل ہے۔
تو شکیل، اس فیصلے کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے اس سے؟
دیکھیں، مضمرات تو یہ ہے کہ پہلا دھچکا جو حکومت کو لگا ہے وہ یہ کہ تمام ججوں نے متفقہ طور پر دیا، عدالت میں جو نریندر مودی کی حکومت ہے اس نے پرائیویسی کا جو تصور ہے اس کی ایک نئی تشریح پیش کی تھی، جسے یقینی طور پر پرائیویسی، جو فرد کی آزادی ہے پرائیویسی کی، وہ متاثر ہوتی۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ حکومت کو وہ دھچکا لگا، اور دوسرے انہوں نے جو آدھار کارڈ کو بالکل تمام جو مختلف اسکیموں اور تمام جو حکومتی کام ہیں ان سے منسلک کرنے کا جو کام شروع کیا تھا وہ ضرور متاثر ہوگا، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ عدالت کی طرف سے کچھ مزید، چونکہ پرائیویسی کو انہوں نے فنڈامنٹل رائٹ قرار دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں مزید ایسے فیصلے آئیں جو حکومت کے خلاف جائیں گے۔
اور یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نجی معلومات سے متعلق، یہ دوسرے معاملات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے یا صرف آدھار کارڈ سے متعلق معاملات ہی ہیں؟
دیکھیے عمر، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ بڑا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو آدھار کارڈ ہے یہ ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر غالباً دنیا کا سب سے بڑی ایکسرسائز، ڈیجیٹل ایکسرسائز ہے۔ اس کارڈ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کی طرح یہاں کوئی قومی شناختی کارڈ ابھی تک شہریوں کے لیے نہیں ہے، ये पहली ऐसी कोशिश है जो पिछले 8-10 सालों में शुरू हुई थी, इस कार्ड को ये कौमी शनाख्ती कार्ड का दर्जा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने बहुत लोगों की, इस कार्ड में उंगलियों के निशानात लिए जाते हैं, आंखों के अक्स लिए जाते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं, वालदैन और उनकी अपनी पैदाइश के अलावा वालदैन की भी पैदाइश कहाँ हुई है, उनकी वो नेशनैलिटी क्या है, इतनी बारीकी से तफसीलात जमा की गई हैं। तो लोगों को खदशा ये था कि अगर ये इतनी सारी तफसीलात अगर ये बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को, प्राइवेट इदारों को अगर ये चली जाती हैं और हर जगह इसे लाजमी कर दिया गया जैसा हुकूमत का प्लान था, तो ये काफी खतरनाक साबित होगा और इससे कहीं पर गलत इस्तेमाल हो सकता है, हुकूमत भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। तो यकीनी तौर पर जो इनका प्लान था कि इसको सारे चीजों से लिंक करना, वो तो मुतासिर होगा ही होगा। साथ ही हुकूमत की इस ये कोशिश भी जो थी उसकी कि लोगों को ये एहसास हो रहा था यहाँ पे जो हुकूक इंसानी की तस्वीरें हैं और जो शहरी, वो ये कि शायद हुकूमत पूरा मोनोपोलाइज करने की कोशिश करे, शहरियों को पूरा काबू करना चाहती
है। शकील अख्तर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से। सैरबीन अभी जारी है।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
या फरान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना, भाईवा, भाईवा।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
और अब खेल की खबरें अब्दुलरशीद शकूर से।
जुनूबी अफ्रीकी टेस्ट और T20 कप्तान फाफ डुप्लेसी आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करने वाली वर्ल्ड 11 की कयादत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने वर्ल्ड 11 में शामिल 14 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनका ताल्लुक 7 ममालिक से है। वर्ल्ड 11 में डुप्लेसी के अलावा हाशिम आमला, मॉर्नी मॉर्किल, डेविड मिलर, इमरान ताहिर, डैरिन सैमी, सैमुएल बद्री, तमीम इकबाल, तुषारा परेरा, ग्रांट एलियट, पॉल कॉलिंगवुड, टीम पेन, बेन कटिंग और जॉर्ज बेली शामिल हैं। इंग्लैंड के साबिक कोच एंडी फ्लावर वर्ल्ड 11 के कोच होंगे। वर्ल्ड 11 11 सितंबर को लाहौर पहुंचेगी। भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें आज पालीकले में दूसरे वनडे इंटरनेशनल में मध्य मुकाबिल हैं। ये श्रीलंका का 800वां वनडे इंटरनेशनल मैच भी है। श्रीलंका ने भारत को जीतने के लिए 237 रन का हदफ दिया है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 236 रन स्कोर किए। लिवरपूल ने जर्मन क्लब हॉफेनहाइम को 2-4 चार गोल जबकि 6-3 की मजमुई बढ़तरी से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग में जगह बना ली। लिवरपूल की इस जीत के बाद अब चैंपियंस लीग में बर्तानिया की 6 टीमें हिस्सा लेंगी। दीगर 5 टीमें चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनम और सेल्टिक हैं। चैंपियंस लीग के ड्रॉस का आज ऐलान होगा। बरतानवी एथलीट मोहम्मद फारा आज ज्यूरिख में होने वाली डायमंड लीग में आखिरी मर्तबा अपने करियर में ट्रैक पर नजर आएंगे। वो 5000 मीटर की रेस में हिस्सा ले रहे हैं। आलमी नंबर 11 कनाडा के मेलोश रॉनिश ने कलाई की तकलीफ के सबब यूएस ओपन में न खेलने का फैसला किया है। दिफाई चैंपियन स्टैन वावरिंका घुटने की तकलीफ के सबब पहले ही मुकाबले से दस्तबरदार हो चुके हैं।
खेलों का अहवाल आपने अब्दुलरशीद शकूर से सुना। साबिक मुस्लिम लीगी और बाद में सिंधी कौम परस्त रहनुमा मरहूम जी एम सैयद के पोते जलाल महमूद कहते हैं कि बानी पाकिस्तान सिक्योलर रियासत चाहते थे। तफसील खबरों के खुलासे के बाद और खबरों का खुलासा पेश कर रही हैं शुमाइला जाफरी।
Bye. پاکستان کی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پر الزام تراشیوں سے افغانستان کو مستحکم نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شریف برادران سمیت 16 لیگی وزراء کی عدلیہ مخالف تقاریر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقے NA 120 میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پولنگ اسٹیشن پر فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق پینے کے پانی میں خطرناک زہریلے مادے سینکھیا کی زیادہ مقدار سے 6 کروڑ شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ پرائیویسی یعنی نجی معلومات کو پوشیدہ رکھنا شہریوں کا ایک بنیادی حق ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہی ہیں۔
شمائلہ جعفری سے ہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ اور سندھ اسمبلی میں پاکستان کے لیے پہلی قرارداد پیش کرنے والے اس وقت مسلم لیگ کے رہنما جی ایم سید کے پوتے سید جلال محمود شاہ نے کہا ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد 2 قومی نظریہ ترک کر دیا تھا اور وہ ملک کو سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ پاکستان کے قیام کے 70 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے بی بی سی اردو سروس کی انٹرویو سیریز ویژن پاکستان میں ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے گفتگو کرتے ہوئے جلال محمود شاہ نے کہا،
جناح صاحب کا پاکستان کا تصور وقتاً فوقتاً تھوڑا تبدیل ہوتا رہا ہے، لیکن ہم جناح صاحب کا وہ پاکستان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو 11 اگست 1947 میں ہوا تھا، جو آئین ساز اسمبلی میں ہوا تھا، جو انہوں نے تقریر کی تھی۔ وہ ویژن تھا ایک سیکولر پاکستان کا تصور کہ بھائی اب ٹھیک ہے، اب ملک بن گیا، اب اس میں کوئی مذہب، کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی، سب اس ملک کے شہری ہیں، سب کے برابری کے حقوق ہیں۔ یہ جو پاکستان والا یہ جو تھا، اس سے پہلے مختلف اوقات پہ قائد اعظم کا الگ الگ تصورات، چونکہ مسلم لیگ کے خود بھی الگ الگ تصورات ہیں، 1940 تک سے پہلے جو پاکستان کے جو تصورات تھے وہ کچھ اور تھے۔ اس وقت پاکستان کا تصور ہی نہیں تھا 40 سے پہلے، اس وقت تھا کہ پورے ہندوستان میں، مشترکہ ہندوستان میں مسلم آبادی کا کے مفادات کا تحفظ کیسے کیا جائے۔
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو سیکولر ہونا چاہیے۔
ہم وہی کہہ رہے ہیں جو 11 اگست والی، جو قائد اعظم نے آئین ساز اسمبلی میں جو پہلی تقریر دی، ایک خاکہ دیا، لیکن ٹھیک 1.5 سال کے بعد 48 میں ان کی فوتگی ہوئی اور 1949 میں اس میں کوئی انٹرنیشنل انٹرسٹ کے مفادات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے قرارداد مقاصد کو آئین میں شامل کر دیا، جو قائد اعظم کے پاکستان کے تصور کے یعنی ٹوٹل 100% یو ٹرن تھا۔ اس سے ساری خرابیاں کی شروعات ہوئی۔
تو اس میں آپ کے خیال میں جو قرارداد مقاصد ہے، اس میں کیا ایسی چیز ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا جناح کے ویژن کے خلاف ہے؟
بنیادی بات یہ ہے کہ ساری دنیا نے کی سیاست نے، ایک جمہوری عمل نے، ایک پروسیس سے، اب یو کے کی بھی جو پروسیس ہے، ایک پروسیس سے گزر کے ہوئی ہے نا۔ سارے یورپ کا جو تصور ہوا ہے وہ آج کل، یعنی حکمرانی کا، یعنی مذہب کا کوئی رول نہیں ہے اسٹیٹ افیئرس میں۔ جب تک یہ اسٹیٹ افیئرس میں مذہب کا رول رہے گا تو یہ تضادات، اختلافات اور مذہبی تکرار یہ ختم نہیں ہوگا، دن بدن بڑھے گا۔
یہ آئین کی کتاب ہے اور اس کو
آرٹیکل 2 ہے، اس میں آرٹیکل 2 ہے دیا ہوا ہے کہ جی بنیادی طور پہ ہر چیز،
لیکن اس کو تبدیل کرنے کا بھی ایک راستہ ہے۔ جمہوریت میں جس طرح کام ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے آئین میں تو وہ پارلیمنٹ کرتی ہے، اگر پارلیمنٹ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح سمجھتے ہوں گے اس آرٹیکل کو۔
دیکھیں، اگر پارلیمنٹ کو بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگا سکے،
نہیں، لیکن پارلیمنٹ نے لگائی ہاتھ، جب ان کو 12ویں ترمیم کرنا تھا، جب ان کو 18ویں ترمیم کرنا تھا تو انہوں نے
جناب یاری، یہ مذہب کا معاملہ اتنا حساس ہے اور اس کو اتنا پروان چڑھایا گیا ہے کہ سب سیاسی قوتیں بھی ڈرتی ہیں اس کو چھیڑتے ہوئے،
کہ یہ خدا نخواستہ یہ گا ہمیں کافر قرار دے دیں, سب کو کافر قرار دے دیں, ملا اٹھ کھڑے ہوں. اور یہ وہ ملائیت کو اتنی ترویج دی گئی ہے ریاست پاکستان میں جب سے بنا ہے تب تک, کہ اس میں اب حکمران خود پھنس چکے ہیں. جو زیادہ تر حکمران میں سمجھتا ہوں, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر قائد اعظم سیکولر خیالات کے آدمی تھے, ابھی بھی ہمارے حکمران عملی طور پہ زیادہ تر سیکولر خیالات کے ہیں, لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو بات کو برملا کہہ سکیں, اوپنلی کہہ سکیں کہ جی مذہب اور ریاست کو ایک ساتھ نہیں ملا کے چلنا چاہیے.
آپ کے خیال میں اگر یہ جماعتیں جیت کے بھی آتی ہیں پارلیمنٹ میں, ان کو ووٹ دینے والوں کی اکثریت بھی ہے, تب بھی ان میں یہ ہمت نہیں ہے آپ کے بقول؟ کیوں کیوں نہیں ہے؟
دیکھیں اس ملک میں ابھی کوئی مکمل ڈیموکریسی تو نہیں آئی ہے نا, یا تو کنٹرول ڈیموکریسی ہے نا. کنٹرول ڈیموکریسی کی حدود ہیں, ایک حدیں ہیں, اس حد کو آپ انہیں پار نہیں کرنا. کسی میں یہ ہمت نہیں ہے, تین چار ایسے حساس مسائل ہیں کہ اس کو وہ ٹچ ہی نہیں کر سکتے, سمجھے نا. اس میں کہیں پہ سیکیورٹی پرابلم ہو جائے گا, کہیں پہ وہ کافر ہو جائے گا, کہیں پہ کیا ہو جائے گا.
تو حل کیا ہے؟ مطلب اگر ان میں ہمت نہیں ہے اور آپ جیسی جماعتیں یا جو سمجھتی ہیں اس کو سیکولر ہونا چاہیے, ہاں, ان کو ووٹ نہیں ملتا, حل کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. جب وہ بھی سوچ تبدیل ہوگی, میں نے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو ہمارے ساتھ پڑے ہیں, کچھ لوگ ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ پہنچ گئے ہیں, دیکھا ہے ہم نے ان کو کیا ہے. ان کی جو اوپر کے لیول ہے جنرل لیول تک جو بھی ہیں, وہ بھی ذہنی طور پہ سیکولر ہیں, لیکن ان میں بھی ہمت نہیں ہے, اور وہ اپنے سپاہی سے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ کافر کہیں.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک, اس کے سیاستدان, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, اس کے جنرلز سب ڈرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو کبھی پارٹیاں,
جن کو نہیں,
جن کو الیکشن میں جیتتے بھی,
جن بنایا گیا تھا وہ جن اپنے گلے میں آ گیا ہے.
کس نے بنایا جی؟
میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بھی بنایا ہے, سیاستدانوں نے بھی بنایا, کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل قوتوں کو وہ یہ آئیڈیالوجی سوٹ کرتی تھی, اس کی بنیاد پہ سارے عرب ممالک انہوں نے بنائے, ساروں ان کے بادشاہ بنائے, سب چیزیں بنائی. تو اس وقت ان کو یہ مسلم آئیڈیالوجی والا تصور والا پاکستان سوٹ کرتا تھا, انہوں نے اس کو پروان چڑھایا. پھر آگے چل کے چونکہ یہ آئیڈیالوجی غلط تھی, یہ آئیڈیا غلط تھا, تو آگے چل کے 30-40 سال کے بعد اب آ کے ظاہر ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تفرقہ ہوا.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سوچ دو قومی نظریے کے مطابق نہیں, آپ نہیں چاہتے دو قومی نظریہ جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ پاکستان بنا تھا.
دو قومی نظریہ کیا ہے مجھے بتائیں,
میں
سمجھتا ہوں وہ تو 40 کے بعد تبدیل ہو گیا تھا قائد اعظم کا. پہلے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے ملک بنا لیا ہے, اب ہم نے ملک بنا لیا ہے, ملک کی اکثرتی آبادی مسلم ہے, ہمیں جتنی جو بھی, جب جمہوریت میں بھی آپ کو حق ہے, اگر جو کرنا چاہیں تو یہ آپ کو حق ہے, جمہوری حق ہے. لیکن یہ جو آئیڈیالوجی تھی کہ یہ مسلم ملک ہے, مسلم اکثرتی ملک الگ ہے, مسلم ریاست ہے, یہ آئیڈیالوجی غلط تھی. اور وہ 49 میں اس کو بنایا گیا, 47 میں محمد علی جناح نے کہا کہ ابھی ملک بن گیا ہے, ابھی یہ آئیڈیالوجی نہیں چلے گی جس کے تحت انہوں نے بنایا تھا نا, کہ جی دو قومیں ہیں, یہاں پہ ایک ہندو ہیں دوسرے مسلم ہیں. وہ آئیڈیالوجی 47 کو ہی ختم ہو گئی جب جناح نے تقریر کی. اس نے کہا کہ بھائی اب تو اس ملک کے شہری ہیں, اب تو
وہ تو تقریر ہی گم کر دی گئی تھی.
اب گم ہو گئی تو ہے, لیکن دیکھیں بات سنیں, اس وقت اس ملک میں ابھی بھی کافی ایسی چیزیں ہیں, کئی چیزیں گم ہیں, لیکن حقیقت تاریخ تو اپنی جگہ پہ تاریخ ہوتی ہے.
اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دادا سندھ کی علیحدگی کی بات کرتے تھے پاکستان سے, آپ کی سوچ بھی یہی ہے کہ پاکستان سے الگ ہونا چاہیے سندھ کو, یا آپ ہم سندھ کو پاکستان میں دیکھتے ہیں؟
میری جماعت کا نام ہے سندھ یونائٹڈ پارٹی, ہم سندھ یونائٹڈ پارٹی ہیں, ہم ود ان دا فیڈریشن آف پاکستان کام کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, یہ ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لینا ضروری ہے, اس میں ہم آہستہ سلولی اور گریجولی ہم اس کو ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں.
تو آپ کے خیال میں سائیں جی ایم سید کی جو سوچ تھی وہ درست نہیں تھی؟
नहीं, ये तो बात मैंने नहीं कही, वो उस वक्त के हालात के मुताबिक थी, मैं इस वक्त के हालात की बात कर रहा हूँ।
अच्छा ये बताएं कि जो कॉम्प्रेस जमाते हैं उनको कभी सिंध में पजीराई नहीं मिली, वो हमेशा जो यहाँ का वोटर है उसने या तो पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, कभी मुस्लिम लीग को थोड़ा बहुत दिया है, MQM को दिया है शहरों में, कॉम्प्रेस जमातें जो हैं सिंधी कॉम्प्रेस, उनको कभी कोई पजीराई नहीं मिली, इसकी क्या वजह है?
नहीं उसकी वजह ये
इररिलेवेंट है क्या है?
नहीं ये नहीं, असल में ये है कि कॉम्प्रेस जमायतें दो किस्म की थी। एक कॉम्प्रेस जमायतें वो थीं जो समझती रही हैं, जिसमें अमूमन जी सिंध के सब ग्रुप वो समझते हैं कि ये वोट वोट सब ये वक्त का ज़्यान है और इससे कुछ नहीं होना, उस लिए तो उन्होंने कभी वोट मांगा ही नहीं, उसके लिए बुनियादें ही नहीं डाली।
लेकिन जब से मांगना शुरू किया है तब से भी किसी
अभी भी उन जमायतों ने नहीं किया है ना।
अच्छा, अभी भी आपकी जमात करती है?
हमारी जमायत करती है।
आपको कितने वोट मिले? हम
भाई हमारी जमायत को पिछले इलेक्शन में 2,00,000 वोट मिले।
अच्छा,
हमारी जमायत को तो हमने तो अभी स्टार्ट किया है ना, पहले ज़्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें हम समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो कौमेंते हैं उनके अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट भी हैं, जो सारी कौमों के इंटरेस्ट कॉमन होंगे उसको पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट कह सकते हैं, लेकिन एक कौमियत के सिर्फ मेरे इशू ये पूरे पाकिस्तान की कौमी मफादात नहीं है, कुछ लोग ये समझते रहे हैं। तो सिंध के मैं समझता हूँ कि सिंध के नेशनल इंटरेस्ट में जबी भी वार हुआ है पे, जबी भी जिन भी जमायतों ने किया है उस पे नेशनलिस्ट ने किरदार अदा किया है और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया।
सिंध के नेशनल इंटरेस्ट को कौन नुकसान पहुंचाता है? ये एक जो हिपोथेटिकल चीज़ है या जो ख्याली चीज़ है,
हाँ
कि जी कोई दूसरा पहुंचाता है सिंध में, हुकूमत जो है वो सिंधियों की बनती है, उसके जो है वो असम्बलियाँ बनती हैं, वज़ीर आला होते हैं, सारे वज़ीर मुशीर होते हैं, कौन नुकसान पहुँचा रहा है?
नुकसान सोच पे रही है जो जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, वो एक सोच है कि पाकिस्तान एक मजबूत किस्म का मरकजी पाकिस्तान, ये इसकी एक पॉलिटिकल जमायतें हैं जो चूंकि ये हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की यही सोच रही है, वो समझते हैं कि मजबूत पाकिस्तान का मजबूत तभी बन सकता है जब मजबूत मरकज बने।
लेकिन उससे सिंध को नुकसान कैसे पहुंचता
है? नहीं मैं उस पर अभी मैं आता हूँ ना। अच्छा, मैं थोड़ा स्लो हूँ। अच्छा, लेकिन जी, जी, आपकी रफ्तार पे नहीं पहुँच सका, पहुँचने की कोशिश करूँगा।
जी, जी।
तो मरकजी पाकिस्तान, मजबूत मरकजियत वाला पाकिस्तान, फिर उस सोच को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको परवान चढ़ाया। दूसरा था कि जी डिसेंट्रलाइज पाकिस्तान, यानी अदम मरकजियत वाला पाकिस्तान, और वो अदम मरकजियत वाली फेडरेशन, मैं मुख्तसर मिसाल बताऊं, अदम मरकजियत की दुनिया से सबसे बड़ी जो जमहूरियत है वो USA है। अदम मरकजियत की जो जमहूरियत का आइडिया है, आइडियालॉजी हमारे पास उसका है, उसकी है। तो मजबूत मरकजियत वाले पाकिस्तान को 70 साल तक हुक्मरानी मिलती रही है, चाहे मिलिट्री सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पोलिटिकल पार्टीज हैं, और सबको मिली है।
लेकिन उन्होंने क्या है?
उन्होंने नुकसान ये है कि पाकिस्तान को कबाड़िया उन्होंने किया है, ठीक है ना, उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के किनारे के कौमों के दरमियान इख्तलाफात भी उन्होंने शुरू किया। जब भी किसी कभी भी कौम परस्त किसी जमायत को, न बंगालियों को, न सिंधियों को, न पश्तूनों को, न बलोच, कभी भी उनको मरकजी हुकूमत नहीं मिली।
मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि सिंध का केस क्या है, क्या समझते हैं आप कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, या जो आप इशारा कर रहे हैं कि बड़े सूबे ने पंजाब ने, क्या सिंध की,
सिंध का प्रॉब्लम पूछ रहे हैं पाकिस्तान का?
सिंध का पूछ रहा हूं अभी तो, क्यों कि सिंध को क्या नुकसान हो रहा है इस जो आप कह रहे हैं मजबूत मरकजियत से, या जो भी आपकी सोच है, सिंध का नुकसान क्या है? मैं इन मायनों में पूछ रहा हूँ कि इकतसादी नुकसान ये है, सकाफती नुकसान ये है, कौमी नुकसान ये है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या समझते हैं आप?
मैं पहले तो पाकिस्तान के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स पे आऊँगा, फिर अब जो आपका सवाल है फिर उस पर।
लेकिन हमने पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स थे उन पर डिस्कस
किया। हम नहीं, वो अभी वहाँ पे आप पहुँचे ही नहीं हैं।
अच्छा
ठीक है, हम आए ही नहीं हैं। پاکستان بننے سے لے کے تین بڑے بیسک پرابلم رہے ہیں. ایک ریاست اور مذہب کا ساتھ ہونا, دوسرا ہے کہ تاریخی قومیتوں کو برابری کی بنیاد پہ ساتھ نہ لے کے چلنا, اور تیسرا یہ تھا کہ ہمیں ورلڈ کمیونٹی میں کیسے جینا ہے. تینوں پرابلم پاکستان کے بنیاد سے لے کے درست شکل میں نہیں ہیں, اور اس کی ایکسٹینشن ابھی تک ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے پاکستان زیادہ تر پرابلم میں رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سب تاریخی قومیتوں کو اگر ایک ساتھ چلایا جاتا تو اور زیادہ بہتر پاکستان اور بہتر شکل میں پاکستان ہوتا.
سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ جلال محمود شاہ ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے بات کر رہے تھے. یہ مکمل انٹرویو مزید تفصیل کے ساتھ آپ اتوار کے روز آج نیوز پر شام 6 بجے اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اب ہفتہ وار فیچر آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں سبر احمد کا سلام. شروعات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے بیان پر ہمارے سامعین کے رد عمل سے کہ اب امریکہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے معاملے پر مزید خاموش نہیں رہے گا.
میرا نام صبور احمد کاکڑ ہے اور میرا تعلق بلوچستان کے ضلع لورالائی سے ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جو جنگ تھی اس میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ پاکستان کی آرم فورسز ہو, سیکیورٹی ایجنسیز ہو یا عوام ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس ریجن میں سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہونے والا ملک ہے. کہیں نہ کہیں شاید ہماری بھی تھوڑی سی کوتاہیاں ہیں, کمیاں ہیں.
شاکر بھٹی, میرا تعلق یوبیا سے ہے, کے پی کے سے. بڑی مذمت کرتا ہوں جو ہمارے صدر کا یہ بیان ہے اور پاکستان کو جو انہوں نے ایک دھمکی آمیز لہجے میں ہمارے سے بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کا جو ایک الزام ہے یہ اب کسی حد تک جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے, اسے یقین نہیں کیا جا سکتا.
میرا نام سلمیٰ سومرو ہے اور میں حیدرآباد سے بلانگ کرتی ہوں. میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے خود ٹیررزم کو اتنا پھیلایا اور اسے اپنے مقاصد کے لیے, ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یوز کیا, پاکستان کو انہوں نے جو ہے اس ٹائم تو بہت ہی اچھا ایک اپنا ساتھی الائے کر کے بنایا, اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ طالبان کی اور جو یہ دہشت گرد ہیں ان کی پناہ گاہوں پر خاموش نہیں.
امریکی صدر کی جانب سے دیے گئے بیان پر ہمارے سامعین کا بھیجا گیا رد عمل تو سنا آپ نے. صبح سندھ سے ایک سامع کی تعلیمی نظام کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان سے تعلیمی اداروں میں اساتذہ نہ ہونے پر بھیجی گئی درخواست سنی ہے.
گوٹھ حاجی غلام سرور شیرانی, تعلق سندھڑی, ضلع میرپور خاص, سندھ سے بول رہا ہوں. نیا جو ہمارا وزیر اعظم صاحب آیا ہے خاقان عباسی صاحب, سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بلوچستان کے لیے 2 ارب روپے تعلیمی اداروں کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں, مگر میری اس سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمیں ایک ٹیچر چاہیے. ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے, اسکول بند پڑا ہوا ہے اور ہمارا بچوں کا امتحان نہیں ہوا اس سال میں.
یہ تو تھے غلام سرور شیرانی جو کہ تعلیمی اداروں میں پڑھانے کے لیے اساتذہ بھیجنے کی درخواست کر رہے تھے, اور تعلیمی نظام میں خرابی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے صبح پنجاب سے یہ اگلی کال. اور ہمارے یہ سامنے وزیر اعلیٰ کے لیے کیا پیغام بھیجتے ہیں سنیے.
میں محمد چنگیز ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں. میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یو ایچ ایس کا جو پیپر لیک ہوا ہے اس کا نوٹس لیں, اور ہر سال یہ جو 8-10 لاکھ میں پیپر بک جاتا ہے اس کا بھی نوٹس لیں تاکہ آئندہ کسی بھی بچے کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلا جائے.
یہ تو تھی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے لیے بھیجی گئی درخواست. اب بی بی سی اردو سے پوچھا گیا سوال سنتے ہیں.
حافظ امین ننکانہ صاحب سے کہ بی بی سی سیر بین ڈاؤن لوڈنگ ہے لنک, یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا 1 اگست سے, تو یہ سر مہربانی کر کے جلد سے جلد اس ایشو کو ختم کیا جائے تاکہ ہم جو ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے ہیں وہ بھی ہم سن سکیں, کیونکہ یہ نہ کمپیوٹر پہ نہ موبائل پہ کہیں بھی یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا.
جی, آپ کے سوال کے جواب کے لیے اس وقت میرے ساتھ بی بی سی اردو سوشل میڈیا کے ایڈیٹر طاہر عمران موجود ہیں. تو جی طاہر, آپ نے یہ کال سنی تو ہمیں بتائیے گا کہ اس کا کیا حل ہے, کیونکہ ہمیں بہت سی پہلے بھی ایسی کالز موصول ہوئی ہیں جو کہ یہی شکایت لے کر ہمارے پاس آئے ہیں, تو بتائیے گا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے.
جہاں تک مجھے حافظ امین صاحب کے سوال کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پروگرام ہماری ویب سائٹ پہ سن نہیں پا رہے. اس کے اندر دو مسئلے ہو سکتے ہیں, یا تو آپ کا براؤزر جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا, یا پھر اس کے اوپر جو فلیش پلیئر ہے وہ لیٹسٹ نہیں ہے. تو دونوں کو دیکھیں, اور اگر فلیش پلیئر اپڈیٹ ہونے والا تو وہ اپڈیٹ کریں. اگر آپ ہمارا پروگرام کسی وجہ سے ہماری ویب سائٹ پہ نہیں سن پاتے, ٹی وی یا ریڈیو کا پروگرام, تو ہمارا سارے ریڈیو سیربین جو پروگرام ہے وہ آڈیو بوم نام کی ایک ویب سائٹ ہے, audioboom.com/bbcurdu کے اوپر آپ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آڈیو بوم کی اینڈرائڈ اور آئی فون کے لیے ایپ بھی ہے جس کے اوپر آپ دونوں پروگرام, ہمارا جو سیربین پروگرام ہے وہ سن سکتے ہیں. ٹی وی پروگرام ہمارا روزانہ جو منڈے ٹو فرائیڈے یعنی کہ پیر سے جمعہ تک 7 بجے آج نیوز پہ نشر ہوتا ہے, وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پہ میسج کریں, میں آپ کے میسج کا خود جواب دوں گا اور سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا مسئلہ کہاں سے اور کیوں ہے. بہت شکریہ.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0800-222-275.
سربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کی جامعات میں طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ملک کے ایوان بالا سینٹ نے گزشتہ روز اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی. طلبہ اور مزدور یونینز پر پابندی جنرل ضیاء الحق کے دور میں عائد کی گئی تھی. ان یونینوں کو غریب اور متوسط طبقے کی سیاسی نرسریاں سمجھا جاتا تھا جہاں سے ملک کو کئی سیاسی رہنما ملے. طلبہ یونین کا وجود کیا ملک کے مفاد میں ہوگا؟ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل کی رپورٹ.
عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر افر سیاب خٹک بھی طلبہ یونین سے سینیٹ تک پہنچے ہیں. وہ ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جو کوئی جاگیردارانہ یا سرمایہ دارانہ پس منظر نہیں رکھتے.
یہ اصل میں جنرل ایوب خان کی مارشل لاء نے پابندیاں لگوائی تھی 58 کے بعد, اور یہ جب ان کا مارشل لاء ختم ہوا اور پاکستان میں پھر جب آئین بنا 73 کا, اس کے بعد پھر اسٹوڈینٹس یونینز پر پابندی اٹھی. 1974 میں میں پشاور یونیورسٹی میں تھا تو ہماری پہلی دفعہ یونین کے لیے انتخابات ہوئی, میں نے بھی اس میں حصہ لیا اور یونین بن گئی اور بڑی صحت مند سرگرمیاں شروع ہو گئیں. اس کا بہت مثبت اثر رہا یہ جنرل ضیاء الحق کے آنے تک. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں بہت امن تھا, مباحثے ہوتے تھے, تربیت ہوتی تھی.
پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے بعد 1988 میں بینظیر بھٹو نے طلبہ یونین سے پابندی ہٹانے کا اعلان کیا, لیکن 3 سال کے اندر یونین سازی کو اس بنیاد پر عدالت میں چیلنج کر دیا گیا کہ یہ تشدد کو فروغ دیتی ہے. بالآخر 1993 میں سپریم کورٹ نے یونین پر پابندی عائد کر دی. جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کے بعد جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنے پہلے خطاب میں طلبہ یونین کی بحالی کا اعلان کیا, لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکا. عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی جماعت تھی. افر سیاب خٹک کا کہنا ہے کہ جب مارشل لاء ختم ہو جاتے ہیں تو بہت سارا ملبہ چھوڑ جاتے ہیں.
ہمارے ہاں ابھی تک ایک بھی دفعہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ جو عبوری دور تھا وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا ہو. ہمارے معاشرے میں جو جمہوری ادارے ہیں ان کی مکمل بحالی جو ہے وہ ایک دفعہ بھی نہیں ہو سکی ہے, کیونکہ پھر نئے طوفان آ جاتے ہیں.
جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن بھی طلبہ یونین سے جماعت کی سربراہی کے منصب پر پہنچے. ان کا دعویٰ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں طلبہ یونین پر پابندی جماعت اسلامی کو کنارے سے لگانے کے لیے لگائی گئی تھی.
حکمرانوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ آزادیاں ذرا کم کم لوگوں تک میسر ہوں اور لوگ حقوق کے نام پر سڑکوں پر نہ آ سکیں, لہٰذا اس طریقے سے چیزیں کی جائیں کہ جو دستور سے شروع ہوتی ہوں اور دستور پہ جا کر ختم ہوتی ہوں.
پاکستان میں جامعات میں طلبہ یونین پر پابندی کی ایک وجہ طلبہ گروہوں میں تصادم کو بھی قرار دیا جاتا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق اس وقت ملک میں سرکاری اور نجی شعبے کی 160 سے زائد یونیورسٹیاں موجود ہیں. بینظیر بھٹو شہید میڈیکل یونیورسٹی لیاری کے وائس چانسلر اختر بلوچ کا کہنا ہے کہ جب ہم یونین کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ طالب علم اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کریں گے.
لیکن ہمارے پاس بدبختی سے ایسا ہے کہ یہ یونیورسٹی سے باہر کے جو قوتیں ہوتی ہیں, سیاسی قوتیں ہوتی ہیں, ان کا انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ پورے ماحول کو جو ہے پھر وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اس پہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ سارا بلیک میل بھی ہوتا رہتا ہے اور بہت سارے ایشوز بھی آتے رہتے ہیں. طلبہ میں جو ہے وہ فزیکل کلیشز بھی ہوتے ہیں, فائرنگ بھی ہوتی ہے.
کراچی اور لاہور کی جامعات میں طلبہ تنظیموں میں تصادم کی ایک بڑی وجہ جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم جمعیت کو قرار دیا جاتا ہے. سید منور حسن کا کہنا ہے کہ تشدد کی بنیاد جس نے بھی رکھی ہو اس کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوگی.
ایک تو اصولی طور پر اور عملی طور پر یہ بات ہی غلط ہے اس طرح کی بات کرنا یا اس سے مختلف بات کرنا. لیکن ہم تو میں نے کہا نا کہ فیس کرنے کو چیزیں تیار ہیں اعداد و شمار کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے، اور جو طلبہ نے سفرنگز کی ہیں اور جو انہوں نے گین کیا ہے اپنے مہمات کے نتیجے میں، انتخابات کے نتیجے میں ان سے، حالانکہ کوئی آج تک ثابت نہیں کر سکا اس کی جمعیت تو سب سے زیادہ الیکشن جیتنے والی پارٹی ہے. جو لوگ یہ بنیاد اس کے رکھتے ہیں تو پھر وہ تو ناپید ہو جاتے ہیں.
پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں سفورا واقعے کے ملزم سعد عزیز اور لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ نورین لگاری سمیت درجن کے قریب اعلیٰ تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات شدت پسندی میں ملوث قرار دیے گئے ہیں، جس کے بعد انسداد دہشت گردی کے ادارے جامعات سے شدت پسندی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سربراہ عامر رانا کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کے رجحانات کی روک تھام کے لیے طلبہ یونین اہم کردار ادا کر سکتی ہے.
جب آپ کو مین اسٹریم نقطۂ نظر کو اجازت نہیں دیں گے یونیورسٹیز میں کیمپسز میں کام کرنے کے لیے، تو آٹومیٹکلی جو ویکیوم ہے وہ پھر اس قسم کی متشدد تنظیمیں ہی پورا کریں گی. اور اس کے علاوہ متشدد تنظیموں کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ کئی طرح کی ریڈیکل تنظیمیں بھی آج کل مصروف عمل ہیں کیمپسز کے اندر، تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے.
سینٹ سے قرارداد کی منظوری کے بعد افسر سیاف خٹک پر امید ہیں کہ طلبہ یونین سے پابندی ہٹائی جائے گی، کیونکہ سینٹ کی اس کمیٹی میں ساری جماعتوں کی نمائندگی ہے. ان کا کہنا تھا کہ نوجوان ایک حقیقت ہیں، اگر ہماری ریاست اور معاشرہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ریاسویل، بی بی سی، کراچی.
تحقیق کے مطابق پاکستان میں پینے کے پانی میں زہریلے مادے سنکھیا کی انتہائی زیادہ مقدار کی موجودگی سے 6 کروڑ شہریوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نمنگا نازش ظفر.
عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے پاکستان بھر میں حاصل کردہ زیر زمین پانی کے 1200 نمونوں کی جانچ سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں زہریلا مادہ سنکھیا زیادہ مقدار میں موجود ہے. WHO کی یہ تحقیق جریدے سائنس ایڈوانس میں شائع ہوئی ہے. سنکھیا یا آرسنک دراصل ایک معدن ہے، یہ بے ذائقہ ہوتا ہے اور گرم پانی میں حل ہو جاتا ہے. اس کے 1 اونس کا 1/100 حصہ بھی انسانی جان لے سکتا ہے. طویل عرصے تک سنکھیا ملا پانی استعمال کرنے کے نتیجے میں خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. ان میں جلد کی بیماریاں، پھیپھڑوں اور مثانے کا سرطان اور دل کے امراض شامل ہیں. تحقیق کے مطابق پاکستان کے مشرقی علاقوں یا دریائے سندھ کے ساتھ میدانی علاقوں میں رہائش پذیر 5 سے 6 کروڑ افراد پینے کے لیے وہ پانی استعمال کر رہے ہیں جس میں حکومت کی مقرر کردہ مقدار سے زیادہ سنکھیا ہو سکتا ہے. سائنسدانوں نے ملک بھر میں مختلف مقامات سے کنووں سے 1200 نمونے حاصل کیے اور شماریات کا طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے نقشے مرتب کیے اور ان کی مدد سے اندازہ لگایا کہ اس خطرے سے کتنی آبادی متاثر ہو سکتی ہے. سوئس فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ایکویٹک سائنس سے منسلک اس تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر جول پٹکوسکی نے بی بی سی کو بتایا کہ تحقیق کے نتائج پریشان کن ہیں.
We found very high levels throughout the country but mainly in the flat areas adjacent to the Indus River and its main tributaries.
ہمیں ملک بھر میں بہت زیادہ مقدار نظر آئی، لیکن یہ سب سے زیادہ دریائے سندھ کے متوازی میدانی علاقوں اور شمال میں پنجاب میں اس کے معاون دریاؤں میں پایا گیا. ہم نے دیکھا کہ پانی میں 500 μg/L تک سنکھیا کی مقدار موجود ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت صرف 10 تک کی ہدایت دیتا ہے.
آخر پانی میں سنکھیا پائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ڈاکٹر جول کہتے ہیں،
It's there naturally just because of the nature of the sediments themselves.
سنکھیا وہاں قدرتی طور پر موجود ہے کیونکہ تلچھٹ کی ساخت اور کیمیائی طور پر زمین کی حالت ہی ایسی ہے. یہ ممکن ہے کہ کچھ مقامات پر انسانی سرگرمیوں سے حالات زیادہ خراب ہوئے ہوں، لیکن انسانی مداخلت کے بغیر بھی سنکھیا وہاں موجود ہے.
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کاشتکاری کے لیے پانی کے استعمال نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے. تحقیق میں سنکھیا اور مٹی میں پائے جانے والی تیزابیت کے درمیان باہمی تعلق کا اندازہ بھی ہوا ہے. ڈاکٹر جول کے مطابق وادی مہران میں بڑے پیمانے پر کاشتکاری کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں کا موسم بہت گرم اور خشک ہے. اگر آپ سطح پر بہت زیادہ پانی بہا رہے ہیں تو یہ جب زمین میں جذب ہوگا تو آسانی سے سنکھیا کو اپنے ساتھ زیر زمین پانی میں ملا دے گا. تو
یہ تھی نازش ظفر. سربین یہاں اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سخلین امام، پروڈیوسر خالد کرامت، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے پیٹر ایشفورڈ، اور اسلام آباد میں یہ فرائض انجام دیے اسرار الحق نے. سربین کی ٹیم یہاں رخصت ہوتی ہے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ جعفری.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند تنظیم حریت کانفرنس کے رہنما میروائز عمر فاروق کا کہنا ہے کہ کشمیر میں انڈیا کے خلاف احتجاج کے لیے ان کے پاس بس ہڑتال ہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ دلی میں واقع چین کے سفارت خانے نے سرحدی کشیدگی، حالیہ ٹرین حادثات، سیلاب کی صورتحال اور وبائی امراض کے پیش نظر اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر سفر کے دوران خصوصی احتیاط سے کام لیں۔ اقوام متحدہ کے سابق سربراہ کوفی عنان کی قیادت میں کام کرنے والے ایک بین الاقوامی کمیشن نے میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کو ریاست کے بغیر دنیا کی سب سے بڑی قوم قرار دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر نے اسرائیل کے وزیراعظم بینجمن نتن یاہو کو یقین دلایا ہے کہ صدر ٹرمپ خطے میں امن چاہتے ہیں۔